بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة والسلف الصالحين كروشن منهج کی بنیاد پر درس جاری ہے، اور دوسرے اصل پر بات کر رہے تھے. عقیدہ کا دوسرا اصل ہے ایمان، اور ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل. پچھلے درس میں کفر اصغر یعنی کفر عملی کی دو قسمیں بیان کی تھی، کہ کفر عملی اکبر بھی ہوتا ہے اور اصغر بھی ہوتا ہے، اور کفر اصغر مختلف صورتیں بیان کی ہیں دلیل کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے کرنے کے متعلق بھی بات کی تھی، اور یہ بیان کیا تھا کہ کتنے احکام ہیں، 10 احکام تفصیل کے ساتھ، ان میں سے 6 کفر اکبر ہیں، 3 کفر اصغر ہیں، اور 1 باعث اجر و ثواب ہے. آج کے درس میں کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان میں فرق کیا ہے، کفر اکبر یاد رکھے ہر وہ کفر ہے جس کا ذکر شریعت میں کفر کے نام سے ہوا اور اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کفر اکبر بڑا کفر، یہ ہر وہ کفر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں کفر کے نام سے یا کفر کے لفظ سے ذکر ہوا اور اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس کی ضد میں کفر اصغر ہر وہ لفظ ہے جس میں کفر کا ذکر کیا گیا شریعت میں لیکن اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ تعریف میں فرق ہے. ان دونوں کا لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے لیکن جو احکام ہیں قرآن مجید کی آیت میں یا حدیث میں، ہم اس آیت کے سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کفر کا استعمال ہوا لیکن وہ ابھی مومن بھی ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. اگر کفر بھی ہے اور اسی آیت میں یا اس کے سیاق و سباق میں ایمان کا لفظ بھی ہے، اسلام کا لفظ بھی موجود ہے ابھی باقی، تو یہ کفر اصغر ہے. اور اگر کفر کا لفظ ہے اور آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے سیاق و سباق سے، تو یہ کافر کفر اکبر ہے. جو فرق ہے دونوں میں، نمبر ایک، کفر اکبر سے اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر اصغر سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان رہتے دائرہ اسلام میں ابھی باقی رہتا ہے. نمبر دو، کفر اکبر کا مرتکب جو ہے اس کے احکام کافروں کے ہوں گے اور کفر اصغر کے مرتکب کے احکام کفر اصغر کے ہوں گے. کیسے؟ یعنی کفر اصغر کے مرتکب کے احکام مسلمانوں کے ہوں گے، کفر اکبر کے مرتکب کے احکام کافروں کے ہوں گے. یعنی مثال کے طور پہ اگر مر جائے تو کفر اکبر کا مرتکب جو ہے اسے نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ اسے کفن دیا جائے گا، نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ اسے مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا. لیکن جو کفر اصغر کا مرتکب ہے اسے غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور مسلمان کا دفن بھی کیا جائے گا. تو پہلے احکام جو تھے وہ کافروں کے احکام ہیں. یعنی کون سے لوگ ہیں جن کو غسل کفن دفن نہیں کیا جاتا؟ کافر ہیں. اور جن کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور نماز پڑھی جاتی ہے، اور دفن بھی کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کے احکام ہیں. تیسرا فرق، اس کی بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، کفر اکبر کا مرتکب کی بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، کفر اصغر کے مرتکب کی بیوی کی طلاق نہیں ہوتی، اس کی بیوی رہتی ہے. نمبر چار، کفر اکبر کے مرتکب جو ہے نہ وہ وارث بنے گا اور نہ کوئی اس کا وارث بنے گا، نہ وہ کسی کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کوئی اور اس کے اولاد میں سے رشتہ داروں میں سے اس کا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ کفر اور اسلام کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، جب رشتہ نہیں تو پھر وراثت بھی نہیں. لیکن جو کفر اسلام کا مرتکب ہے وہ وارث خود بھی ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں. پانچواں فرق، کفر اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. کفر اکبر کا مرتکب اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، قارون، حامان کے ساتھ. اور جو کفر اصغر کا مرتکب ہے وہ اگر جہنم میں جائے گا بھی اپنی سزا بھگتنے کے لیے تو وہ تب تک رہے گا جب تک کہ اس کے گناہ جھڑ نہیں جاتے، گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا. جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. یہ کفر اصغر ہے کا حکم ہے. پانچ مختلف احکام بیان کیے ہیں، ان کو یاد کرنا ضروری ہے. طلاق ہو جاتی ہے، کفر اکبر کا مرتکب اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، کفر اصغر کا مرتکب کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. یعنی مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، گناہ ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. یہ کون سا کفر ہے؟ کفر اصغر ہے. اس کی دلیل دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا. اور قرآن مجید کی آیت میں، سورۃ الحجرات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، قتل کا لفظ بھی ہے ایمان کا لفظ بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دلائل کو اکٹھا کرنے کے بعد کیا پتہ چلا؟ کہ قاتل جو ہے وہ کافر ہے، لیکن کون سا کفر ہے؟ کفر اصغر ہے، اس کا ایمان باقی ہے. یعنی یہ جو قاتل ہے اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی، وہ وارث ہی بنے گا اور اس کے بچے بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا ایندھن نہیں بنے گا، جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا. اور وہ اگر مر جائے گا تو اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی اور دفن بھی کیا جائے گا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. خوارج سے یہاں پہ غلطی ہوئی. خوارج کہتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرے تو وہ کافر ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. تو جب کافر ہے تو دار اسلام سے خارج ہے. انہوں نے ایک پہلو کو لیا اور باقی ساری کے ساری دلائل کو چھوڑ دیا، اور یہ ناانصافی ہوتی ہے اہل بدعہ سے. اہل بدعہ کا آپ دیکھیں ان کے پاس ایک پہچان ہے، اہل بدعہ کی کیا پہچان ہے؟ کہ جو نصوص، جو دلائل ان کے حق میں وہ لے لیتے ہیں، جو دلائل ان کی مخالفت میں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگرچہ کیا فرق، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ادھوری شریعت پہ عمل کی، ادھوری کو کیوں چھوڑ دیا؟ آخر آپ کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا ترازو ہے جس پر آپ تولتے ہیں اور اپنی مرضی کے احکام لے لیتے ہیں، مرضی کے دلائل لے لیتے ہیں اور جو مرضی میں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہے، ہم کیسے کہیں وہ مومن ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ باقی چیزیں کیوں چھوڑ گئے ہو، تم کیوں بھول گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے مومن ہے، آیت کے سیاق اور سباق فرما رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو گروہ مومنوں کا آپس میں جسے قتل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے مومن ہے، کافر نہیں فرمایا. تو آپ نے اس کا ایمان کیسے لے لیا؟ پھر شفاعت کس کی ہوگی قیامت کے دن؟ کہتے شفاعت کو مانتے نہیں ہم، شفاعت کا انکار کیا. وجہ کیا ہے؟ یہی مصیبت ہے. یہ دوسری نشانی آپ بیان لکھ لیں اہل بدعہ کی، کہ سب سے پہلے اہل بدعہ جو ہیں وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں، عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور پھر شریعت میں ڈھونڈتے ہیں کوئی چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں. اگر کوئی چیز مل جائے ان کے حق میں تو اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، جو چیز حق میں نہ ہو تو اس کو رد کر دیتے ہیں. اب یہاں پر شفاعت کے دائر موجود ہے قرآن میں اور سنت میں، لیکن جب ایک عقیدہ بنا لیا اور اسی کو مضبوط کر لیا، اب شفاعت کے منکر ہیں. کہتے ہیں شفاعت کا انکار ہے، ہمیں مت شفاعت ہوگی. شفاعت کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کافروں کی کیا شفاعت ہے؟ ابو جہل کی شفاعت ہو سکتی ہے؟ نہیں. اسے جو قاتل ہوا بھی کافر اس کی شفاعت بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث صحاح میں علماء نے محدث نے باپ باندھے شفاعت کے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ نہیں ہم ان کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ دس بہانے بنائیں گے اپنی صرف غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے. ترک الصلاح آ رہا ہے جلد بازی نے, یہ سب تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے درس میں, اس درس میں نہیں. سات پانچواں پوائنٹ تھا نواقض الاسلام. ہم کفر کی بات کر رہے ہیں. نواقض الاسلام یا وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, یعنی کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ ان کو کہتے ہیں نواقض اسلام. نواقض یعنی منافی اسلام, اسلام کے منافی امور. اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. مشہور دس ہیں اور معروف رسالہ ہے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا نواقض الاسلام. میں یہاں پر مختصرا دس بیان کر دیتا ہوں. اگر کسی کو مزید سننا ہے تفصیل تو نواقض الاسلام پر تقریبا مکمل دروس ہیں. کتنا ہے؟ اٹھارہ درس ہیں تقریبا. تفصیل نواقض الاسلام کی تفصیل سے شرح کی الحمدللہ. تو جس نے مزید سننا ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ رجوع کر کے سن لے. یہاں پر صرف شیخ صاحب کے جو دس نواقض الاسلام ہیں بیان کر کے, ان کی صرف اہم چیزیں بیان کرتا ہوں دلیل کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں نواقض الاسلام دس ہیں. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نواقض الاسلام دس ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے. سورۃ النساء نمبر 48. تو شرک سب سے پہلا ناقض اسلام ہے. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کسی اور کو دے دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین ہیں. نمبر ایک, حق ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, رازق ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہے جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, تدبیر بھی کرتے, نفع نقصان کی مالک بھی ہے, زندگی موت کی مالک بھی ہے, تو اس شخص نے شرک کا ارتکاب ہے, شرک اکبر کا ارتکاب کیا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کی دلیل میں ایک تو یہ آیت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت ان اول المسلمین. سورۃ الانعام کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرے دعا, میرے پکار اور میری نماز, صلاتی, ونسکی, میرے قربانی اور میری سارے کے سارے عبادات, ومحیائی اور میرا جینا, میری ساری زندگی, ومماتی اور میرا مرنا, کس کے لیے ہے؟ للہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے, اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. جو شرک کرتا ہے دار اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام باقی نہیں رہتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا حق عبادت, حق الوہیت, جو آپ نے بیان کی ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ میری عبادات ساری کی ساری, میری نماز, میری دعا, میرے پکار, میرے قربانی, ساری ساری عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ حق عبادت ہے. اياک نعبد واياک نستعین ہم پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد بھی ستری سے مانگیں گے, وعدہ ہے. تیسری قسم کی توحید ہے. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا توحید الاسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ کو شریک یعنی ناموں میں الحاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو جو میرے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کا مطلب ہے کہ ناانصافی کرتے ہیں اور ناموں کو, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو غلط استعمال کرتے ہیں. ان کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جھٹلا دینا, یہ تحریف ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے, صفات ہیں, جسے جہمینوں کے معطلہ نے انکار کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے، جانتا ہے بغیر جاننے کے، دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے، زندہ ہے بغیر زندگی کے. سبحان اللہ، یہ عقل والے بات کر رہے ہیں، کوئی پاگل بات کر رہے ہیں؟ یہ علماء ان کے بات کر رہے ہیں، کوئی پاگل بچے بات نہیں کر رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ سمیع البصیر، سمیع البصیر ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ بغیر سننے کے بغیر دیکھنے کے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے، کہ مشابہت لازم آتی ہے. ایسی عقل کا اللہ حافظ ہے جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے فرما دیا کہ میں سنتا اور دیکھتا ہوں، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اس کھوج میں پڑ جاؤ کہ کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے؟ جب تمہارے ذہن میں بات ہے کیسے، تو پھر مشابہت کی تصویر بھی سامنے آئی، اور جب تصویر سامنے تو تمہیں مجبور انکار کرنا پڑا. ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمارے سارا آنکھوں پہ آمنا وصدقنا، کیسے تو ہمیں اللہ نے فرمایا کیسے؟ نہیں، صحابہ کرام نے سوال کیا تھا بھائی کیسے ہیں، انہیں کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو کیسے ہیں؟ سمیع علیم ہے کیسے ہیں؟ رحیم ہے، رحمان ہے کیسے ہیں؟ غفور رحیم ہے کیسے ہیں؟ کبھی سوال کیا ہے؟ کیا تو ہمیں دکھائیں کہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ چھوٹے سے بچے لونڈی آسمان کا اشارہ کر کے تھی فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقا فإنہ مؤمنا، یہ مومن لڑکی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. صحابی نے یہ کہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، کیا سمت لازم نہیں آتی اس میں؟ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سمت میں ہے؟ اعرابی صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اس لڑکی کو مارا ہے، اس نے غلطی کی ہے، بھیڑیے نے ایک بکری کھا لی ہے اور یہ دیکھتی رہ گئی. چھوٹی بچی کیا کرتی، بھیڑے کو مار سکتی ہے؟ غصے میں آ کے اس کو زور سے مارا، پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اب اس کو کیا کروں میں؟ سب سے اچھی یعنی اس کو کیا انعام دے سکتا ہوں میں؟ آزادی. اس سے اچھی کیا انعام ہوگا کسی غلام کے لیے؟ لیکن کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ اتنا علم نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ دو سوال کیے، اور مومن کے ایمان کی نشانی بالکل واضح ہو گئی. کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ عرش پر مستوی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے حصے میں سے اسماء و صفات کی توحید بھی شامل ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے. یہاں پر کلمہ پڑھے، اس لڑکی نے کلمہ پڑھا ہے، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کے کلمہ پڑھ کے سناؤ؟ میرے بھی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنا کافی ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذرا کلمہ تو سناؤ. لیکن سوال کیا کیا؟ کیا کلمے کی سمجھ ہے کہ نہیں؟ اور کلمے کی سمجھ کی باریک بھی نہیں پوچھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسماء و صفات کے متعلق پوچھا ہے. اور وہ جو عام بچی تھی، 7 سال کی عمر، علماء فرماتے 7 سال کی کالی لڑکی تھی، جاہل لونڈی جس کو کوئی پتہ نہیں علم ہوتا کیا ہے، لیکن فطرت سے وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف موجود نہیں، اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، واحد رب بھی ہے، واحد معبود بھی ہے، اور اس کی اسماء و صفات بھی ہے. لیکن آج کل بہت سارے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بڑی پگڑیاں ہیں، لمبی داڑیاں ہیں، ٹخنوں کے اوپر شلواریں ہیں، مختلف دارالعلوم میں، مختلف مکاتب فکر میں، مختلف گروہوں کے وہ بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو اس کا علم نہیں. فطرت تبدیل ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس راستے کو اپنایا ہے جو صحابہ کرام کا، جو سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے، جس میں صرف عقل ہی عقل ہے، جس میں منطق ہی منطق ہے. عقل اور منطق میں اگر خیر ہوتی تو قرآن سنت اجماع نہ ہوتا، قرآن سنت عقل ہوتی، صحابہ کرام سمجھ نہ ہوتی، بلکہ انسان کی عقل ہی کافی سمجھنے کے لیے. لیکن سلف کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کے عقل کو آپ تھوڑا سا بھی ڈھیل نہ دیں کہ آپ کی عقل آپ کو جہاں چاہے پھیر دے، جس راستے پہ چلانا چاہے چلا دے. النفس الامارة بالسوء، یہ وہ نفس ہے، امارہ فعالہ، بار بار حکم دیتی ہے لیکن شر کا. اللہ تعالی ہمیں اس نفس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نفس مطمئن عطا فرمائے, جس میں جس نفس سے ہم قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے تو ہمارے دل اور ہمارے سینے چوڑے ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی بھی شکوک و شبہات پیدا نہ ہو, اگر ہے تو کیسے ہیں ہم کیسے جانیں, بلکہ آمنا و صدقنا, یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہے, آمنا و صدقنا. تو شرک سب سے پہلا نواقض اسلام ہے. دوسرا شخص فرماتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ذرائع بنائے, ان کو پکارتا ہے اور ان سے شفاعت کا سوال کرتا ہے اور ان پر توکل کرتا ہے تو وہ بالاجماع کافر. دلیل کیا ہے؟ اجماع کافر ہے. کیا کرتا ہے؟ تین چیزیں دیکھیں, اپنے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے درمیان ذرائع یعنی وسیلے واسطے راستے بنائے, ان کو پکارتا ہے لا الہ الا اللہ, دعویٰ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ پکارتا ہے, استغاثہ کرتا ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی زبانی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم, ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت ان کی تھی کیا؟ کیا عبادت تھی؟ پکار, قربانی, نظر و نیاز, یہ تھی کہ نہیں تھی؟ ہم ان کو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, کس کی؟ بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمارے کون ہیں, سفارشی, ہم اللہ تعالیٰ قریب کر دیتے ہیں. آج بھی آپ کسی قبر پرست سے پوچھیں قبر کا طواف کیوں کر رہے ہو, کہ ہم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ تو صرف ہمارا وسیلہ ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک فرق ہے کہ اس نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس ابو جہل ابو لہب نے زبان سے نہیں کہا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابو جہل سمجھ چکا تھا اس کا مطلب کیا ہے, اس نے انکار کیا. اور آج کے مسلمان نے, بعض مسلمانوں نے سمجھا نہیں, اس لیے اس کے مخالف عمل کیا. تو پہلی بات دعویٰ کیا ہے؟ سفارش ہے, شفاعت. حقیقت کیا ہے؟ ان کو پکارا, ان کے لیے عبادت صرف کرنا, ان سے شفاعت کا سوال کرنا. میرے بھائی ہمارا ایمان کی شفاعت ہوگی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت عطا فرمائی ہے. نہیں, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, اس کا دوسرا پوائنٹ ہے, دوسرے کا دوسرا ہے, دوسرے ناقد کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ شفاعت ان سے طلب کرنا, شفاعت پر ایمان ایک چیز ہے, کسی سے شفاعت طلب کرنا دوسری چیز ہے. شفاعت پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہمیں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام شفاعت عطا فرمائی, شفاعت کریں گے, اور اولیاء بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, ٹھیک ہے, قرآن مجید کے حافظ ہیں, جتنے بھی صالح ہیں وہ سب شفاعت کریں گے, ہمارا ایمان ہے. لیکن کیا شفاعت کسی سے بھی مانگی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے سوا؟ شفاعت طلب کرنا پکار ہے نمبر ایک, اور پکار صرف اللہ تعالیٰ کے حق کو کیا عبادت ہے. نمبر دو, شفاعت کا مالک کون ہے؟ قل للہ شفاعت جميعا, اور جو جس چیز کا مالک اسی سے مانگی جاتی ہے وہ چیز, ہے کسی اور سے, اسی ذات سے. تو یہ بھی شرک ہے. اور ان پر توکل کرنا دوسرے کا تیسرا پوائنٹ ہے, دوسرے نقطہ تیسرا پوائنٹ ہے, ان پر توکل کرنا, توکل عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سیدنا علی پہ توکل کرتا ہوں, علی مشکل کشا ہے. مشکل کشائی کا لفظ شرک ہے, پھر ربوبیہ, یہ بدترین شرک ہے. اور توکل عبادت ہے, کسی ذات پہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کیسے, یہ بھی شرک ہے. تو شیخ صاحب نے فرمایا اس میں اجماع ہے کہ یہ بھی ناقض اسلام ہے. تیسرا ناقض شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مشرکوں کو کافر نہیں کہتا, یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے, یا ان کے مذہب کو صحیح کہتا ہے, وہ بھی کافر ہے. جو مشرکوں کو کافر نہیں کہتا, جو کہتا ہے بھئی یہود و نصارہ مشرک بھی ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے, یہ اہل کتاب ہیں, قرآن مجید میں لکھے اہل کتاب ہیں, مشرک ہیں نہیں ہیں میں نہیں جانتا ہوں، ہو سکتا مسلمان ہو. جو مشرکوں کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی وہ بھی کافر ہے. اور جو ان کے کفر میں شک کرے، پہلا کہتا ہے وہ کافر نہیں ہے یقین کے ساتھ، اور دوسرا کہتا ہے مجھے شک ہے، دونوں کافر ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے یہ شخص. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان عیسی ابن مریم هو اللہ. یہ کافر ہے صاحب، اور جس نے کہا یہ کافر نہیں ہے شک کیا، تو اس نے قرآن پہ شک کیا اور قرآن کی تکذیب، اور قرآن مجید کو جھٹلانے والا کافر ہے. نمبر چار، شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کا یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ زیادہ مکمل ہے، یا کسی اور کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اچھا ہے، جس طرح طاغوتوں کے قانون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر ترجیح دیتے ہیں، تو وہ کافر ہے. ذرا غور سے سنیں، جس کا یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ زیادہ مکمل ہے، کافر ہے یہ شخص. کیونکہ سب سے بہترین راستہ، سب سے اچھا راستہ، سب سے عظیم راستہ، سب سے بلند راستہ، واحد راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، صراط مستقیم جس کا نام ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. نہ اس سے اچھا کوئی راستہ ہے، بلکہ نہ اس جیسا کوئی راستہ ہے، اچھا تو دور کی بات ہے. جس نے یہ یقین کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا راستہ اچھا ہے، وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے. اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مخلوقات بنایا ہے، سید المرسلین ہے، اور سارے شریعتوں کو منسوخ کر چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ناسخ ہے، باقی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. جو شخص یہ کہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ زیادہ بہتر تھا، وہ بھی کافر ہے. سمجھے ذرا بات کو. جو شخص یہ کہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے زیادہ اچھا ہے، وہ کافر ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، ان کا راستہ بند ہو چکا ہے، اور مکمل ترین راستہ، مکمل ترین شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگرچہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ اب یہ اندازہ لگا لیں جو لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں کا راستہ زیادہ بہتر ہے، فلاں کی تقلید واجب ہے، فلاں کے راستے کو اپنانا چاہے، تو کتنے خطرے میں ہیں وہ لوگ. اندھی تقلید کرنے والے بہت بڑے خطرے میں، میرے بھائیو یاد رکھیں. خاص طور پہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور اپنے ایک امام کے قول کو لے لیتے ہیں، اگرچہ شریعت تبدیل ہوتی ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ بڑے خطرے میں ہیں. پھر ایسا فرماتے ہیں یا کسی اور کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اچھا ہے. فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں، آپ بھی فیصلہ کرتے ہیں، میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، قاضی فیصلہ کرتا ہے، عالم فیصلہ کرتا ہے، علماء بھی فیصلہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ بھی ہے. اور سب سے حق اور بہترین فیصلہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، شریعت لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جو انہوں نے فرمایا حق فرمایا ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو فیصلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اس پہ نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پہ وہ نظر ثانی کرے. جو نظر ثانی کرتے ہو دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کس نے بیان کیا ہے؟ سید کس نے بیان کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جتنے فیصلے قرآن مجید میں کس کی زبانی ہم نے سنے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہیں. تو جتنے فیصلے ہیں وہ سارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں. جو حدیث میں فیصلے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں. شریعت کے سارے فیصلے جو ثابت ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں. تو جس نے یہ گمان کیا صرف کہ فلان کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پچھلے درس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے کرنے کے، جو 10 مختلف احکام ہیں، جن میں سے 6 حکم کفر اکبر کے ہیں اور 3 کفر اصغر کے ہیں، اور 1 اجر ثواب کا باعث ہے. وہ اس پہ آپ جو کفر اکبر کے 6 جو صورتیں ہیں وہ دوبارہ سن لینا. جیسا فرماتے ہیں جس طرح, یہاں پر غلطی بعض لوگوں سے ہوئی اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں, جس طرح طاغوتوں کے قانون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر ترجیح دیتے ہیں تو وہ کافر ہیں, ترجیح دیتے ہیں, اس کو انڈر لائن کر لیں. طاغوت ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, قانون سازی کرنے والا بھی طاغوت ہے, بدعت کرنے والا بھی طاغوت ہے, دینار و درہم بھی طاغوت ہے, دینار و درہم کا پجاری بھی طاغوت ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں عربی زبان میں؟ حد سے گزر جانے کو. بارک اللہ فیک. ان لما طغى الماء حملناک فی الجاریہ, جب پانی حد سے گزر گیا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام قصے میں طغى الماء حد سے گزر گیا. تو طاغوت ہر وہ شخص ہے جو شریعت کی حد پار کر جاتا ہے. اور پھر ان کی نشانیاں ہیں, جو اپنی جو غیر لوگ عبادت کرتے وہ طاغوت ہے, جو اپنی عبادت کرواتے اس پہ راضی ہوتا ہے وہ طاغوت ہے, جو قانون سازی کرتا ہے اللہ کے فیصلے میں وہ کہتے ہیں میرا قانون بہتر ہے یا برابر ہے یا جائز ہے, استحلال جسے کہتے ہیں, یہ بھی طاغوت ہے. تو مختلف, لیکن یاد رکھ صرف حکمران طاغوت نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے. وہ حکمران بھی طاغوت ہے جو شریعت سازی کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص بھی طاغوت ہے جو شریعت میں قانون سازی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو ترجیح دیتے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ بہتر فلان طاغوت کا فیصلہ بہتر ہے تو وہ شخص کافر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر پانچ, پانچواں ناقص, شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے کسی بھی چیز کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ناپسند کیا اگرچہ اس پر عمل بھی کرتا ہے بس وہ کافر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں, جس نے شریعت میں سے ایک چیز کو ناپسند کی, نفرت کی ہے, تو وہ کافر ہے. نفرت کرنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک کہ آپ کو اس شخص سے نفرت ہے, یعنی شخص کی داڑھی ہے, اس شخص کی نفرت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں یار مجھے اس داڑھی سے نفرت ہے. داڑھی سے کیوں داڑھی سے نفرت ہے؟ حقیقت آپ کو اس شخص سے نفرت جس کی داڑھی تھی اور اس پر آپ پر ظلم کیا, تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ضروری نہیں کہ کافر نہیں ہے. کہ اس داڑھی سے نفرت نہیں لیکن داڑھی والے سے نفرت ہے. دوسری صورت ہے کہ داڑھی سے ہی نفرت ہے کیونکہ داڑھی دین کا حصہ ہے, یہ شخص کافر ہے اگرچہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہو. بات عقیدہ کی ہے, شخص نے داڑھی رکھی ہے وہ کہتا ہے مجھے داڑھی سے نفرت ہے کیونکہ شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں, میں نہیں مانتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی رکھو. داڑھی رکھنے نہ رکھنے کوئی حرج نہیں ہے, بھی آپ نے کیوں رکھی ہے؟ بھائی اس لیے رکھی ہماری عادت ہے, ہماری قوم نے رکھی ہے تو میں بھی رکھتا ہوں. در اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شریعت کو جھٹلایا ہے اور شریعت سے دین سے نفرت کی ہے, اور دین سے نفرت کروانا در اسلام سے خارج ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہیں, بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. سورۃ محمد آیت نمبر 9, اعمال ضائع کر دیا یعنی کافر ہے. نمبر 6, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا یا ثواب و عذاب کا مذاق اڑایا اس نے بھی کفر کیا. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا یا ثواب اور عذاب کا مذاق اڑایا, دین کے کسی حصے کا مذاق اڑایا, داڑھی ہے اس کا مذاق اڑایا, عورت کا حجاب اس کا مذاق اڑایا, یا دین کا مذاق اڑایا, نبی کا مذاق اڑایا, قرآن مجید کا مذاق اڑایا, وہ شخص کافر ہے. جہنم سب سے بڑی سزا ہے مذاق اڑایا, جنت سب سے بڑے نعیم ہے اور جزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مذاق اڑایا دار اسلام سے خارج ہے. میرے بھائی یہ چیزیں مذاق کے لیے نہیں ہیں, یہ دین ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا. جس نے مذاق کیا ہے تو وہ کافر ہے. اس کی دلیل میں یہ سب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں, تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 66 میں مشہور قصہ ہے. جنگ تبوک کے موقع پر بعض منافقین بھی تھے, بعض صحابہ بھی تھے, تو منافقوں میں سے بعض لوگوں نے ایک بات کی, منہ سے بڑی بات نکلی. ایک جو صحابی بھی ساتھ تھے, ایک نے خاموشی اختیار کی, دوسرے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے. بات یہ تھی کہ راہ سفر میں گزرتے ہوئے ایک منافق نے یہ کہا کہ یہ جو قراء ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یہ بڑے پیٹو ہیں, پیٹو ہیں, کھانے والے ہیں اور بڑے ڈرپوک بزدل ہیں. ان جیسے پیٹو اور بزدل ڈرپوک میں نے نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے فرشتے کو جبریل علیہ السلام کو وحی دے بھیج کر یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت جو ابھی نے تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی. اور وہ صحابی دوڑتا ہوا گیا خبر دینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن صحابی کے جانے سے پہلے خبر پہلے پہنچ چکی تھی. تو اس شخص کو پتا چلا, اس منافق کو دوڑتا ہوا آیا, مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے, یہ تو راہ سفر کی باتیں تھیں, ہم مذاق کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھتے رہے, قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کہ یہی رہ گئے مذاق, ہنسی مذاق کے لیے. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ایسے مذاق کے لیے رہ گئے. قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ, تم نے کفر کیا ایمان کے بعد. یعنی ایمان کا دعویٰ تم پہلے سے کرتے تھے, منافق جو ہے کافر ہے, اور بعض مسلمان بھی ان میں شامل تھے لیکن ان کی توبہ قبول کر لی گئی. بہرحال تو یہ کفر ہے. نمبر سات, شیسا فروت جادو. اگرچہ اس کے ذریعے میاں اور بیوی میں جدائی یا محبت ہی کیوں نہ ڈالی جائے, جس نے یہ کام کیا یا اس سے راضی ہوا اس نے کفر کیا, جس نے جادو کیا یا جادو پر راضی ہوا وہ کافر ہے. یاد رکھیں, جادو کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, یعلمون الناس السحر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, شیطانوں نے کفر کیا کیونکہ وہ تعلیم دیتے تھے جادو کی. تو شیطان بھی کافر ہیں, تعلیم حاصل کرنے والا انسان بھی کافر ہے. اور جادو پر مزید تفصیل, جادو کے درس جاری ہے, انشاءاللہ سیڑھی تیار ہو جائے گی, اس میں آپ تفصیل سن لیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, جادو کیسے سیکھتا ہے, مختلف صورتیں, جادو کے احکام کیا ہیں, جادو کے ساتھ پھر مختلف لوگوں کی قسمیں جو ہیں, صورتیں اور حالتیں جو ہیں, پھر بد نظر کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا دروس میں. جن ہے, آسیب ہے, ان کا علاج ہے, تو انشاءاللہ مکمل سیڑھی ہو جائے گی. مزید تفصیل جادو کے متعلق آپ سیر میں سماج فرمائیں. نمبر آٹھ, ایسا فرماتے ہیں مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد و اعانت کرنا. مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد و اعانت کرنا اور ان کا فرماتے ہیں وحیرا للکفار, عربی زبان میں یعنی ان کے لیے ڈھال بن جانا. اور اس کا مطلب یہ ہے, یاد رکھیں کافروں کی مدد کرنا ہر صورت میں کفر نہیں ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں, کافروں کی مدد کرنا ہر صورت میں کفر نہیں ہے. کافروں کی مدد کرنا اس صورت میں کفر ہے جب ان کے دین کو بہتر سمجھتے مدد کی جائے اور مسلمان کو اسلام کو گرانے کے لیے ان کی مدد کی جائے. اور اس کی دلیل سورہ ممتحنہ کی آیات, صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ کی کہانی, مشہور قصہ ہے. سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ جب انہوں نے خط لکھا مشیر مکہ کے نام اور ایک عورت کو دے دیا جس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ آگاہ ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا, پھر اس عورت کو پکڑا, وہ خط بھی ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا, اس لیے کوئی بدری صحابی تھے, انہوں سے کفر نہ ہوا, کیونکہ اگر کفر ہوتا تو جنگ بدر کبھی کام نہیں آتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے تو میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. تو اگر نبی کی نبوت جاتی ہے کفر سے تو پھر بدر صحابہ کی جنگ بدر کیا کام آ سکتی ہے کفر کے بعد. تو کفر نہ ہوا لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہوا. تو یہ مدد اور اعانت تھی کافروں کی لیکن کفر نہ تھا. اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے اے حاطب تم نے یہ کیوں کیا, تو حاطب نے جواب دیا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے, مجھے دین پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے, دین ہی غالب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی غالب ہے, لیکن میرے بیوی بچے تھے کمزور ہیں, وہاں پہ کافروں کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ایک ہاتھ ہو جائے ان پر یا میرا احسان ہو جائے مشرکین عرب پر, تاکہ میرے اسی احسان کے بدلے میرے بیوی بچے ان کے شر سے محفوظ ہو جائے. میں نے تو یہ چاہا صرف. یہ استفسار کیوں ہے, کیوں سوال کیا, تاکہ پتہ چلے کہ ان کے دل میں کفر سے محبت تو نہیں, کافروں کے دین سے محبت تو نہیں. جب اسلام سے محبت ہے اور دین اسلام کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ دین اسلام ہی بلند ہوگا، تب کیا کفر باقی رہا؟ کہ کفر کا اندیشہ باقی رہا؟ ہرگز نہیں. اور دوسرے شخص کی مثال لے لیں آپ، جو کافر مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے، کیا دونوں برابر ہیں؟ وہ کافر کفر اکبر ہے، یہ کفر اصغر ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سورۃ مائدہ 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی یہود و نصارہ میں سے کسی سے دوستی کروں کی مدد کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. نمبر 9، جس کا یہ اعتقاد ہو، نو ناقض اسلام، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، بس وہ بھی کافر ہیں. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں، ان پر فرائض جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، نماز ان پر فرض نہیں، روزے ان پر فرض نہیں، وہ بڑے بلند درجے میں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ بھی کافر ہیں. اس کی دوسری صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت کو اپنانا. پہلے نے شریعت چھوڑی ہے، کسی اور کو نہیں اپنائی، آزاد ہو گئے شریعت سے، وہ بھی کافر ہے. اور جس نے شریعت چھوڑ کے کسی اور کی شریعت کو اپنائے وہ بھی کافر ہے. دوسرا معروف و مشہور ہے، لیکن پہلا معروف و مشہور نہیں ہے، بلکہ پہلا تو بڑا بزرگ ہے، ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، پہنچ چکا ہے. کہاں پہنچ چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ چکا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی. اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی عبادت کرتے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں آ گئی، اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے. جیسا فرماتے اس کی دلیل، جو شخص اسلام کے سوا، اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. وہ میں یبتغی غیر اسلامی دین فلن یقبل منہ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، سورۃ آل عمران آیت 85 میں. نمبر 10، آخری ناقض اسلام، جیسا فرماتے اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا، اس کو سیکھنا اور نہ اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے کے دین سے منہ موڑنا، نہ اس کو سیکھنا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ارشاد باری تعالیٰ سورۃ سجدہ آیت نمبر 22 میں، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی منہ موڑا، یقیناً ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. اور یہاں پر ظلم کا مطلب ہے دار اسلام سے خارج ہونا، کفر ہے. اور یہ کون سے کفر کی قسم ہے؟ پانچوں میں سے کفر الاکبر کے پانچ صورتیں میں نے بیان کی ہیں. واش ہو گئی سب؟ پانچویں نمبر پر کفر الاعراب، منہ موڑنے کا کفر، یہ وہی منہ موڑنے کا کفر ہے. اور اس کی میں نے 10 صورتیں بیان کی ہیں، بعض کفر اکبر کی ہیں، بعض کفر اصغر کی ہیں، وہ بعض کفر نہیں ہے. جو کفر اکبر کی ہیں وہ نواقض اسلام ہے. تو جس نے نہیں سنی، پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں، ریکارڈنگ ہو چکی ہے، سیدھی سماعت فرمانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.